الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
ملک شام میں ایک یہودی رہا کرتا تھا. ہر سنیچر کو تورات شریف کی تلاوت کا اس کا معمول تھا. ایک بار جب اس نے تورات شریف کو کھولا تو چار جگہ اس نے اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھا اور آپ کی تعریف و توصیف دیکھی، تو اس نے وہ حصہ پھاڑ دیا اور آگ میں ڈال دیا. دوسرے ہفتے جب اس نے تورات شریف کو کھولا تو چار کی بجائے آٹھ جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کی، چنانچہ پھر اس نے پھاڑ دیا. پھر تیسرے ہفتے جب اس نے تورات شریف کو کھولا تو بارہویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ بارہ مرتبہ اس نے دیکھا. اب اس نے سوچا کہ اس طرح بار بار اگر میں پھاڑتا رہا تو ساری تورات شریف بھر جائے گی، معلوم کرنا چاہیے کہ یہ ماجرا کیا ہے. چنانچہ اس نے اپنے یہودی دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مدینہ منورہ میں اس کا قیام ہے اور آدمی صحیح نہیں ہے، اس سے تم ہرگز ملنا نہیں ورنہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گی اور اپنا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس کی سمجھ میں آیا نہیں کہ وہ متاثر ہو چکا تھا اس میں پاک دیکھ کر، چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سوئے مدینہ روا دما ہوا. جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی نظر پڑی تو نورانی چہرہ، نورانی گاڑی اور نورانی امامہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ میں نے تورات میں پڑھا. اس نے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا آپ ہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگ گئے کیونکہ ابھی تین دن ہی ہوئے تھے کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک غلام ہوں. تو اچھا غلام ہو تو آپ کے آقا کہاں ہے؟ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر اس کو کہتا ہوں کہ وہ وصال پا گئے یہ واپس چلا جائے گا. تو اس طرح سیٹنگ کر کے ان کو کہا کہ آپ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملواتا ہوں. چنانچہ مسجد نبوی شریف پہنچے تو بہت سارے نورانی چہرے والے سروں پر امامے کے تاج سجائے، زلفیں لہرا رہی ہیں اور پیاری پیاری داڑھی ہے. یہ نورانی چہرے دیکھ کر یہ سمجھا کہ ہو نہ ہو ان میں کوئی تو محمد بن عبداللہ ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس نے دور سے ہی پکارا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام علیہ رضوان کے سینوں میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے بہ نکلا. سارے غمگین بیٹھے تھے اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کون آ گیا جس نے ہمارے زخموں کو ہرا کر دیا. معلوم ہوتا یہ مسافر ہے. غالباً اس کو پتا نہیں کہ تین روز پہلے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر مزار پورنوار میں روپوش ہو گئے. صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہوئے دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے دل پر ایک دم چوٹ لگی اور اس کے منہ سے صدمے کے مارے زور کی چیخ نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. جب کچھ افاقہ ہوا تو اس نے کہا کہ کیا آپ لوگوں میں علی ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کا نام بھی تورات شریف میں پڑھا تھا. تو آپ مجھے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمائیں. چنانچہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو بے حد طویل القامت تھے اور نہ ہی بستہ قد. سر اقدس گول تھا, پیشانی کشادہ اور آنکھیں بڑی اور سیاہ تھی, پلکیں دراز کچھ لمبی سی تھی. جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک سے روشنی نکلتی. سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی. ہتھیلیاں گوشت سے پر تھی. قدمین شریفین چوڑے اور مبارک کندھوں کی ہڈیاں بھی چوڑی تھی. تو یہودی نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے بجا فرمایا, اگر مجھے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی پیراہن جبہ شریف کی زیارت کرا دے میں اس کو سونگنا چاہتا ہوں. چنانچہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور خاتون جنت کی خدمت میں جا کر کہو کہ اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ اقدس یہاں بھیج دیں. چنانچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک کاشانے پر حاضر ہوئے اور دستک دی. اس وقت اندر حسنین کریمین مدنی مننے ننے مننے شہزادے رو رہے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے جو یتیموں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام بتایا اور بتایا کہ مجھے مولا مشکل کشا نے جبے کے لیے بھیجا ہے اور ایسی ایسی بات ہے. چنانچہ سیدت النساء شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے ایک جبہ بڑھا دیا. اللہ اکبر, جس کی شان یہ ہے, اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. ان کے جبے اقدس پر سات جگہ کھجور کی چھال کے پیوند لگے ہوئے تھے. کھجور کے پتوں کے ریشوں سے پیوند سلے ہوئے تھے. چنانچہ جبہ لایا گیا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی زیارت کی اور اب یہودی نے اس جبہ اقدس کو سونگا اور کہنے لگا کتنی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد وہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہوا اور وہاں اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں اس نے عرض کیا, یا اللہ اگر میرا اسلام تو نے قبول فرما لیا ہے تو ابھی ابھی میری روح قبض کر لے. یہ کہتے ہی وہیں گرا اور محبوب کے قدموں میں اس نے دم توڑ دیا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسے غسل دے کر جنت البقیع میں دفن کیا رضی اللہ تعالی عنہ. سارے بھائیوں, رومیوں سے جنگ کا سلسلہ تھا. حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ شام جا کر ایک عام سپاہی کی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے اور دین اسلام کی حمایت و سربلندی کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی. حالانکہ یہ پہلے سپہ سالار تھے لیکن بہرحال یہ کہ تبادلے ہوئے اور ابھی عام فوجی کی طرح لڑ رہے تھے. نگر دنیاوی طور پر اگر کسی کو معزول کیا جائے بڑے عہدے سے وہ چھوٹے عہدے پر کام کرنے کے لیے شاید راضی نہ ہو, لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی رضا جوئی میں مشغول رہتے تھے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ سے ان کا سلسلہ نکاح کا ہوا دوران سفر اور اسی مارکے کے دوران جب یہ پیش رفت ان کی ہو رہی تھی. دوران سفر حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے لیے کہا کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو ان کی زوجہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی کیا جلدی ہے, ابھی تو مارکہ چل رہا ہے, جب اس سے فارغ ہوں گے تم آرام سے یہ رس پیدا کر لی جائے گی, ابھی جلدی بھی کیا ہے. تو سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس مارکے میں اپنی شہادت کا یقین ہے۔ یہ سن کر ام حکیم جن کی نئی دلہن تھی وہ خاموش ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بہرحال ایک پل کے پاس جو اب کنترا ام حکیم کہلاتا ہے، رسم عروسی ادا ہوئی۔ صبح کو حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ ابھی یہ مجاہدین کھا کر فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ رومیوں نے زور سے اللہ بول دیا۔ ان کا ایک قوی ہیکل جنگجو آگے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے تیر کی طرح جھپٹ کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور نہایت ہی بہادری کے ساتھ اس سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ اسی کے ہاتھوں آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کے بعد اب عام لڑائی شروع ہو گئی، دونوں لشکر گھٹ گئے آپس میں۔ حضرت سیدتنا ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے سواگ کو خاک و خون میں ملتے ہوئے دیکھا تھا، تو انہیں جوش آ گیا اور اپنے شوہر نامدار کے انتقام کی آگ ان کے سینے میں شعلہ زن ہوئی۔ اسی وقت انہوں نے اپنے خیمے کی چوب اکھاڑی اور دشمنوں پر جھپٹ پڑی۔ اب عورتیں تو لڑتی نہیں، دشمنوں کو ہوش نہیں تھا، اور انہوں نے اس چوب سے، تاریخ گواہ ہے کہ اس خیمے کی چوب سے دشمن کے سات آدمیوں کو خاک و خون میں تڑپا کر رکھ دیا اور یوں اپنے شوہر کا انتقام لیا۔ سات بندے ایک خاتون مجاہدہ نے لکڑی کی چوب سے آزاد کر دیا، ان کا جذبہ کیسا۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ انہی نفوس قدسیہ کی قربانیاں ہیں کہ آج اسلام کا گلشن لے لہتا نظر آتا ہے۔ ورنہ ہم جیسے بودے اور کم ہمت اور پوپلے قسم کے لوگ ہوں تو پھر تو کیا ہونا ہے، جیسے آج ہمارے سامنے مسلمانوں کی حالت اور آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تمہارا ان حضرات میں بڑا جذبہ تھا اور انہیں دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی لذت بھی راہ خدا سے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ کیسے نفوس قدسیہ تھے، وہ کیسی کیسی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ تو میرے سائیں بھائیوں، خوب غور کیجئے، خوب سوچئے کہ اس دنیا سے ہمیں بھی رخصت ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا سودا خراب کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہمیں بظاہر تو بڑی سستی ہوتی ہے دین پر عمل کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں بڑی سستی ہوتی ہے، روزے رکھنے میں بڑی سستی ہوتی ہے، سنتیں اپنانے میں بڑی سستی ہوتی ہے۔ بڑی شرم آتی ہے، دنیا سے شرم آتی ہے، خدا سے شرم نہیں آتی۔ دنیا سے شرم آتی ہے، مصطفیٰ سے شرم نہیں آتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بدنصیب لوگ ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑے زیرک اور چالاک ہیں، ہر طرح کی عیاری اور مکاری اور دغا بازی کے ذریعے بھی دنیا حاصل کرنے میں ہم ہر وقت مگن رہتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے مگن نہیں رہتے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا وہ قیامت کے روز خرڑے میں اتنا ہی وزندار ہوگا، اور بہت ساری وہ باتیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یمن میں ایک مشرک رہا کرتا تھا، بڑا غریب اور تنگ دست، پھٹے پرانے لباس میں ملبوس رہتا، دن کو درختوں کے سائے میں پڑا رہتا اور رات میں ویرانوں میں اس کی آوارہ گردی میں گزرتی۔ جب اس نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا سنا تو مدینہ منورہ حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اصحاب صفہ میں شامل ہو گیا۔ یہ صفہ شریف ایک چبوترا تھا، سائبان بنا ہوا تھا اس پر، اور وہاں پر غریب صحابہ رہتے تھے جو علم دین حاصل کرتے تھے، آقا سے وہ علم سیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا کے گھر کے باہر ہی چبوترا تھا، اب بھی اس کی یادگار مسجد نبوی شریف میں باقی ہے۔ اس نے چار سورتیں سرکار سے قرآن کی سیکھ لی تھی، ایک نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے بعد کوئی غربت نہیں اور جہنم کے بعد کوئی امیری نہیں، دولت مندی نہیں۔ اس نے حضور سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری پھر شادی کروا دیجئے نا، تو ارشاد فرمایا کہ کچھ مال بھی ہے تمہارے پاس، تو عرض کیا کہ حضور ابھی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بعد کوئی تنگ دستی نہیں ہے، اور مجھے تو قرآن کے چار چار سورتیں یاد ہیں۔ اس استدلال پر محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ انصار کے قبیلہ بنو سلمہ کے پاس چلے جائے اور بنو سلمہ کی جو عورت سب سے پہلے ملے گی وہی تمہاری بیوی ہوگی۔ چنانچہ وہ بنو سلمہ کی طرف چل دی۔ ابھی تھوڑی دیر چلے ہوں گے کہ ایک نوجوان خاتون سامنے سے آتی ملی، تو انہی سے پوچھا کہ قبیلہ کون سا ہے، بنی سلمہ۔ اللہ اکبر، اس خدا کی تعریف کرتا ہوں، حمد کرتا ہوں جس نے میرا تیرا جوڑ بنا دیا۔ وہ کہتی ہے پاگل تو نہیں ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح کہا تھا۔ وہ جب سرکار کا نام سنا اس نے بس کہنے لگی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سر تسلیم خم. آپ نے اس سے کہا کہ چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تصدیق بھی کروا لو. چنانچہ اس کے بھائی اور والد اور سب مل کر یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کے والد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نوجوان کہتا ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کر دیا. ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ صحیح کہتا ہے, ہاں تیری بیٹی اس نوجوان کی ہونے والی بیوی. اس نے عرض کیا کہ اگر آپ کا ارشاد ہے تو میں انکار کرنے والا کون ہوتا ہوں. چنانچہ اس انصاری نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, صحابہ گواہ بنے. نکاح کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی کچھ مدد کرو, بہت غریب تھے. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چار اوقیہ چاندی جمع ہو گئی. اوقیہ ایک مطلب پیمانہ, اور فرمایا کہ دو اوقیہ چاندی تمہاری اور دو اوقیہ تمہاری بیوی کی, یہ لو سامان. عرض کیا حضور میرا حصہ بھی میری بیوی ہی کو دے دیجیے. چنانچہ ساری چاندی اس کی بیوی کو دے دی گئی. اس کے بعد اس کے والد سے فرمایا کہ رخصتی کا انتظام کرو, اور سسرال نے ہی کمرے کا بھی انتظام کیا سرکار کے حکم پر. چنانچہ سسرال پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو کمرہ مزین ہے, خوبصورت قالین بچھاتا, چراغوں کی روشنی نے کمرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رکھے تھے. اس کی نشست گاہ کے ساتھ اس کی نو بیاتا دلہن بیٹھی ہوئی ہے, اور دعوت کا اہتمام بھی ہوا. اس نے دعوت سے فارغ ہو کر شکرانے کے دو نفل ادا کیے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور دعا کے وقت پھر دو رکعت نفل ادا کیے. اب اس طرح وہ دو رکعت نفل پڑھتے ہو دعا مانگتے, پھر دو رکعت نفل پڑھتے پھر دعا مانگتے, صبح بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے, اور دن کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے, اور ساری نمازیں سرکار کے اقتدا میں ادا کی مسجد نبوی شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رات کو سسرال میں آ گئے اپنے کمرے میں, اور وہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اس طرح تین دن اور تین رات گزر گئے. جب چوتھی رات اتفاق سے دلہن کے والد صاحب نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا مزاج کیسا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو عجیب معلوم ہوتے ہیں, عجیب ذوق ہے ان کا, تو یہ تو نماز کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں, اور ساری رات نماز ہی میں گزارتا ہے, اپنی تو بات چیت کی نوبت ہی نہیں آتی. دلہن کے والد نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور بیٹی نے ایسی ایسی بات کہی ہے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے بیوی سے باز رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دراصل مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مشرک تھا, میرا کوئی مکان تھا نہ ٹھکانا, رات ویرانوں میں آوارہ گردی میں گزرتی تھی, اور دن درختوں کے سائے تلے گزار دیتا تھا. پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اسلام قبول کیا, آپ کے زیر سایہ مجھے قرآن پاک کی چار سورتیں یاد ہو گئیں, اور قرآن پاک نے میرا سینہ کھول دیا. جب آپ نے میرا اس لڑکی سے نکاح کر دیا تو میں اس کے حسن و جمال سے بہت متاثر ہوا تھا, بہت حسین لڑکی, کہ میرے جیسا ایک کنگال شخص اتنی بڑی نعمت اور مفت مل جائے تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر ایسے یہ ہیں بھی کھاتے پیتے لوگ, بڑی نعمت ہے ان کے پاس, تو میں ایسی نعمت دیکھ کر میرے دل میں قرآن کی ایک سورت نے استراب پیدا کر دیا. کون سی سورت نے تجھے استراب میں ڈال دیا, یعنی ایسی آخر کون سی سورت ہے جس کی وجہ سے تو بے چین ہو گیا اور بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا؟ اس نے جو کچھ عرض کیا آیا گرے میں باندھنے سے تعلق ہے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو ہے نا سورۃ تکاثر, اس کی آخری آیت نے مجھے مسترد کر رکھا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ترجمہ کر سلیمان, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی, یعنی قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی, حساب دینا ہوگا. گویا اس کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اتنی ساری نعمتیں مجھے مل گئی, اتنی دولت بھی سامنے ہے, نعمتیں بھی سامنے, ایسی خوبصورت بیوی بھی مجھے مل گئی, اور یہ نعمتیں دیکھ کر میں گھبرا گیا ہوں, اور مجھے اپنی غربت اور کمزوری پر میں دیکھتا ہوں اپنی کمزوری, کہ قیامت کے روز میں اپنی اس حسین بیوی جیسی نعمت کا حساب کیسے دوں, اور ان نعمتوں کا میں حساب کیسے چکاؤں گا؟ تو بس اس لیے یا رسول اللہ بیوی بہت بڑی نعمت ہے, بہت حسین ہے, اس لیے میں تو اس خوف سے اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہوں کہ میں اس نعمت کا قیامت کے روز حساب نہیں دے سکوں گا. بس یہ کہہ کر سینے میں تھما ہوا طوفان جو تھا وہ آنکھوں سے بہنا شروع ہو گیا رونے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس دیوانے کا یہ جذبہ, خدا کی قسم مدنی سوچ, اور کہتے کس کو ہیں, یہی تو سوچ تھی جنہوں نے ان کو آسمان مقبولیت کا درخشاں آفتاب بنا دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دیوانے کا رونا دیکھ کر آپ بھی رونے لگے. صحابہ اکرام نے جب دیکھا تو صحابہ اکرام بھی رونے لگے. ایک ہفتہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ کسی نے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سراپا شفقت میں عرض کیا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا. انا لله و انا الیہ راجعون. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب غسل ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ تجہیز و تکفیر یعنی کفن وغیرہ دینے کے بعد اطلاع کر دی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانے کے جنازے پر تشریف لائے اور خود جنازہ پڑھائے اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی ہے۔ بعد میں اسی بیوی سے پوچھا گیا، کبھی ہاتھ تک نہیں، کچھ بھی مجھ سے اس مرد خدا نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خدا کی قسم، ان حضرات کا جذبہ تھا، ان حضرات کا اپنے نفس پر کنٹرول تھا، اور یہ کیسے مطلب دیوانے ہوتے تھے، ویسے ہی ان کو یہ مقبولیتیں نہیں ملی۔ تو اے کاش ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس وقت تو دین کا دور دورہ تھا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان جلوہ فرماتے اور نیکیوں کا دور تھا، لیکن جو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ، حیات ظاہری کا دور سے جو جو دوری ہوتی گئی، لوگوں میں سستی آنی شروع ہوئی، اور اب تو وہ سستی آئی ہے اور غفلت کا وہ دور ہے کہ الامان الامان الامان۔ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سمجھ میں نہیں آتا، تعجب کر رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکی کی بات پر بتانا چھوڑ دے اور برائی سے منع نہ کرے؟ اس کے یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے بھی زیادہ برا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگ جاؤ گے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی سخت تر معاملہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی سخت تر کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دینے لگو گے اور نیکی سے روکنا شروع کر دو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی سخت تر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی قسم، میں ان پر ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ عقل مند اس میں حیران رہ جائیں۔ تو میرے سائی بھائیوں، واقعی بڑا نازک دور آ گیا، حالات بالکل بدل گئے، اور نہ صرف مسلمان بے عمل ہو گئے بلکہ بدقسمتی سے آج تو ایسا دور ہے کہ مسلمان کہلانے والے نیکی سے روکنے اور برائی کی دعوت دینے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا جذبہ نصیب کرے اور ہمیں بھی راہ خدا میں نکلنے والے مدنی قافلوں کے ساتھ نکلنے کی توفیق بخشے۔